الحمد لله الحمد لله يحمده وهو المحمود أبدا أبدا وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة عام مشهور یہ ہے کہ اس وقت معاشرہ اسلام سے باغی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بغاوت نہیں بلکہ اسلام سے ناواقفیت ہے، جہالت ہے. عوام کو، بیچاروں کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ اصل اسلام ہے کیا، کس چیز کا نام اسلام ہے، کیا اسلام ہے. لوگ ناواقف، ناواقفیت کی وجہ سے جو جی میں آتا ہے کر گزرتے ہیں، کہہ جاتے ہیں. جس طرح عام اکثر اخباروں میں، ریڈیو پہ، ٹی وی پہ اسے حدیث بنا کر سنایا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ جی وطن کی محبت عین ایمان ہے. کہیں یہ لکھا ہوتا ہے کہ وطن کی محبت جزو ایمان ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ وطن کی محبت ایمان ہے یا جزو ایمان ہے یا ایمان کا کوئی پارٹ ہے، حصہ ہے. کہیں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا، لیکن ہمیں یہ حدیث کہہ کر بتایا جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے نفرت، قدورت اور ایک امتیاز پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب میں یہ کہوں گا کہ وطن کی محبت ایمان ہے اور میں یہ بولوں گا کہ جی میں تو پاکستانی ہوں، میرا وطن تو پاکستان ہے، تو پھر میری نظر صرف اور صرف ان سرحدوں پر ہوگی جس کے اندر اندر پاکستان ہے. اس سے باہر اگر کوئی مسلمان رہتا ہے، وہ سعودیہ میں ہے، وہ کویت میں ہے، وہ لندن میں ہے، وہ رشیا میں ہے، وہ امریکہ میں ہے، کہیں بھی ہے، تو پھر دل میں ہوگا مجھے کیا، وہ تو سعودی عرب کا بندہ ہے، وہ تو ترکی کا ہے، مجھے اس سے کیا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے کہا کہ اللہ نے مجھ پر جو انعام و کرام کیے ہیں اس آخری رسول کی حیثیت سے، اس میں ایک انعام یہ بھی ہے جو جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ یہ پوری کی پوری زمین، پوری زمین فرمایا میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے اور پاکیزہ بنا دی گئی. الا ان مقامات کے جن مقامات کی تصریح احادیث میں آ چکی. اب چاہے میں جنگل میں ہوں، گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، وہاں مسجد ہے یا نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے. فرمایا جو لکلی علی الارض مسجد، پوری کی پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی، اس میں کوئی امتیاز نہیں. وہ زمین رشین ہو، وہ امریکی زمین ہو، وہ چینی زمین ہو، وہ جاپانی زمین ہو، کوئی علاقہ ہو، وہ ساری کی ساری مسجد. اس سے وسعت ہوتی ہے، انسان کی ذہنی سرحدوں میں بھی وسعت پیدا ہوتی ہے، اس کے محبت کا دائرہ کار جو ہے وسیع ہوتا ہے. اور انہی غلط باتوں کی وجہ سے آج ہم اتنے تنگ نظر اور تنگ دل ہو چکے ہیں. گورا کالے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، کالا گورے کو، امیر غریب کو برداشت کرنے کو تیار نہیں اور غریب امیر کو دیکھنے کو تیار نہیں، مہاجر غیر مہاجر کو برداشت کرنے کو تیار نہیں اور غیر مہاجر مہاجر کو دیکھنا گوارا نہیں کرنا. اور پھر ان چیزوں کا جو نتیجہ ہے وہ ہمارے سامنے روزانہ کے اخبارات ہمیں بتاتے ہیں ان چیزوں کا کیا رزلٹ ہے اور کیا نتیجہ ہے. حالانکہ قرآن مجید میں رب العالمین نے اتنی صراحت کے ساتھ فرمایا کہ انسانوں دیکھو، تم آپس میں لڑتے بھی ہو، الجھتے بھی ہو، لیکن کس بات پر؟ اس بات پر لڑتے ہو جو چیز فانی ہے. مثلا اگر تیرا رنگ ہے اور تو رنگ پر لڑ رہا، مثلا امریکہ میں پوری کی پوری ریاست سے لڑ رہی ہیں گورے اور کالے کے نام، یہ کالے انگریز ہیں یہ گورے انگریز، اس پر لڑ رہے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں لوگ لڑ رہے ہیں مختلف نام سے، اسی طرح لڑ رہے ہیں. اب کوئی رنگت بھی لڑنے کی چیز ہے؟ ارے اللہ نے دی ہے، وہ گوری ہو، وہ کالی ہو، کیسی بھی رنگت ہو، لیکن یہ فانی ہے. قبر میں جانے کے بعد گورا بھی ایک پر ہو جاتا ہے اور کالا بھی ایک پر ہو جاتا ہے، مٹی سب کو برابر کر دیتی ہے. اس کا حسن و جمال، اس کی خوبصورتی، اس کی کشش سب مٹی کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے. اب یہ کوئی تفاخر کی چیز ہے؟ یہ کوئی فخر کی چیز ہے؟ یہ کوئی تکبر اور غرور کی چیز ہے؟ اسی طرح دولت ہے. اب دولت بھی کوئی تفاخر کی چیز ہے کہ انسان سمجھے کہ بھی میرا بینک بیلنس ہے، میرا بنگلہ ہے، میرا چمکتا ہوا کاروبار ہے، میری اتنی مارکیٹس ہیں، اتنی دکانیں میں نے کرائے پہ دے رکھی ہیں، وغیرہ وغیرہ. جب مر جانا ہے، ہمیں چلے جانا ہے، تو یہ چیز فانی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، برباد ہونے والی ہے، مٹنے والی ہے. اسی طرح خاندان ہے، رشتے ناتے ہیں، حسب نسب ہے، یہ تعلق ہے. فرمایا دنیا میں تم جتنے گہرے مزے تعلق قائم کر لو، کتنی الفت ظاہر کر لو، لوگ کہہ دیتے ہیں محبت میں، عقیدت میں، کہ اگر یہ مر گیا تو زندہ میں بھی نہیں رہ سکتا، پھر تو میں بھی مر جاؤں. لیکن کہنے کی بات ہوتی ہے، مرنے والوں کے ساتھ کون مر جاتا ہے؟ مرنے والے مرتے رہتے ہیں، جینے والے جیتے رہتے ہیں. جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے وہ اسی وقت ہی مرتا ہے. کوئی محبت میں یوں بھی کہہ دیتے ہیں خدا کرے میری عمر تجھے لگ جائے، لیکن ایسا کہنے سے ایسا ہو تو نہیں جاتا، ہر شخص اپنی وقت پر جاتا ہے. لیکن دنیا میں کتنا بھی محبت کا وہ اظہار کر لے، فرمایا ایک وقت ایک دن ایسا ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. اے انسانو، دنیا میں تم کتنا باہمی فخر کر لو، غرور کر لو، تکبر کر لو، اپنے خاندان پر، اپنی دولت پر، حسب نسب پر، رنگ پر، علاقے پر، کسی بھی طرح سے اپنے اندر امتیاز پیدا کر لو، دنیا پہ اپنی بڑائی جتا لو، لیکن یاد رکھ لو، ایک دن ایسا ہے جو تمہارے سارے رشتے ناطے تمہیں بھلا دے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جس دن اسرافیل کو رب العالمین حکم کرے گا کہ سور میں پھونک مار دے، جس دن کے انتظار میں تمہیں کھڑا کیا تھا، آج انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں. آج وہ دن آ پہنچا ہے جس دن کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، آج سور میں پھونک مار دے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جس دن فرمایا سور میں پھونک دی جائے گی، پھونک ماری جائے گی، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، حسب نسب سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. کوئی رشتہ کوئی رابطہ کوئی ناتا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا. یومئذ ولا یتساءلون, فرمایا اس دن کوئی کسی کو نہ پوچھے گا. دنیا میں تو بڑے دم بھرتے تھے, ولا یومئذ ولا هم یتساءلون, کوئی ایک دوسرے کو نہ پوچھے گا, کوئی بھی سوال نہ کرے گا, کسی کی پرواہ نہ ہوگی. لن تنفعکم ارحامکم, اے انسانو جس رشتے کی بنیاد پر آج تم فخر کرتے ہو, اپنے کو اونچا سمجھتے ہو دوسرے کو نیچا, کبھی اس بنیاد پر کہ کراچی کو ہم نے بنایا, کبھی اس بنیاد پر کہ پنجاب میں درخیزی ہم نے پیدا کی, کبھی اس بنیاد پر کہ کراچی میں صنعتیں ہم نے لگائی, کبھی اس بنیاد پر کہ کراچی کو روشنیوں کا شہر ہم نے بنایا. فرمایا لن تنفعکم ارحامکم, دنیا میں کس بنیاد پر بھی تم تفاخر کرتے ہو فخر کرتے ہو یاد رکھ لو, لن تنفعکم نہ پیدا دے گا تم کو, ارحامکم یہ تمہارے رشتے ناتے, یوم القیامہ دن قیامت کے, ولا اولادکم, اے جہاں بیٹوں پہ فخر کرنے والوں تم بھی سن لو, دن قیامت کے تمہاری اولاد بھی تمہارا ساتھ نہ دے گی. یفصل بینکم, اللہ تمہارے درمیان فصل ڈال دے گا, فاصلہ پیدا کر دے گا, کوئی کسی کی پرواہ نہ کرے گا. یعنی اللہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ چیزیں فخر کے قابل ہیں ہی نہیں, یہ مٹنے والی ہیں, یہ ٹوٹنے والی ہیں. جس بنیاد جس چیز کو بنیاد بنا کر تم نے ایک امن کا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے, اتنی بڑی بنیاد بنا دی ہے, تمہاری بنیاد ہی کمزور ہے. اب جب بنیاد کمزور ہے اس پر اتنی بڑی حبیب بن پلازہ کی طرح 22 منزلہ عمارت بنا دی جائے, بنیاد کچی ہو وہ کب ٹھہرے گی, وہ عمارت کب ٹھہرے گی, کب کھڑی ہوگی؟ بنیاد تمہاری کمزور ہے, بنیاد کچی ہے. جس پر تم فخر کرتے ہو, جس کو بیس بنا کر, جس کو بنیاد بنا کر, جس کو پہلی اینٹ رکھ کر اس کے اوپر باقی عمارت قائم کر رہے, وہ کچی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے یہی چیز تھی. اللہ کے رسول نے کس طرح مٹایا اس چیز, کس طرح مٹایا. سچی بات ہے بہت سارے خود توحیدی, بہت سارے اہل حدیث, بہت سارے حق پرست, بہت سارے حق کہنے والے, حق ماننے والے, ان میں بھی تھوڑی بہت یہ چیز ہوتی آ جاتی, معاشرے کے اثرات سے, ماحول کے اثرات سے آ جاتی. یہ زمانہ دیکھ لیں کتنے گھروں میں کتنی بچیاں ایسی ہیں جو 30-35-40 سال کی ہو گئی ہیں, لیکن رشتہ اس لیے نہیں ہو سکا کہ رشتہ داروں میں کوئی رشتہ نہیں, ہماری برادری میں کوئی رشتہ نہیں. رشتے تو بہت آتے ہیں لیکن برادری کا نہیں آتا, رشتے بہت آتے ہیں لیکن برادری کا نہیں. اس وجہ سے اس کی جوانی پوری برباد کر دی, اس عمر کو پہنچا دیا جس عمر میں پھر رشتوں کے دروازے بند ہو جائے. یہ قصور کس کا؟ وہی عصبیت. چونکہ یہ میری برادری کا نہیں, بے شک وہ شریف ہے, بے شک وہ بستر روزگار ہے, بے شک وہ عزتدار ہے, بے شک خاندانی شرافت کا مالک ہے, پڑھا لکھا ہے, سب کچھ ہے, لیکن چونکہ دوسری برادری کا ہے لہذا منظور نہیں. یہ ظلم نہیں تو کیا؟ اور اس ظلم کرنے والے ظالم کون ہیں؟ وہی برادری کی رسم و رواج میں جکڑے ہوئے ماں باپ. ارے خوب سمجھیے ان باتوں کو. ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ میاں ہم تو صحیح پر آتے, قبر پر ہم نہیں جاتے, مزاروں پہ جی ہم نہیں جاتے, چڑھاوے ہم نہیں چڑھاتے, نظر نیاز ہم نہیں کرتے, کل 40 میں ہم نہیں کرتے, گیارہیاں ہم نہیں دیتے. ہم یہ سمجھتے بس یہی شرک ہے اور یہ چیز ہم نہیں کرتے, لہٰذا ہم تو پکی موبائل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرک جسم کے اندر ایسا دوڑتا ہے جیسا کون تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے, تمہیں احساس تک نہیں ہوتا. آدمی مشرک بن جاتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا کہ مشرک ہو گیا. یہ جس بنیاد پر ہم رشتے ناطے کرتے ہیں یا رشتے ناطے توڑتے ہیں, یہی بنیادیں خود بت ہیں, بت, اور ہم سب ان بتوں کے پرستار ہیں, ان بتوں کے پجاری ہیں. لیکن کبھی سوچا نہیں ہے
کہ یہ بھی ایک بت پرستی کی ایک شکل ہے. کہ جی میں ایسا کیوں نہیں کر رہا, ہماری برادری میں ایسا نہیں ہوتا, یا میں ایسا کیوں کر رہا ہوں, ہماری برادری میں یہی رواج ہے. یہ سمجھتے ہوئے کہ اسلام میں یہ حرام ہے, یہ جانتے ہوئے کہ اسلام میں منع ہے, یا یہ جانتے ہوئے کہ اسلام میں یہ جائز ہے, یا اسلام اسے کرنے کا حکم دیتا ہے, لیکن میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ ہماری برادری میں نہیں ہوتا, ہمارے خاندان میں جی کبھی نہیں ہوا, اتنا ہمارا پرانا خاندان ہے کبھی ایسا نہیں. بس یہ سب سے بڑی دلیل ہے. مجھے بتائیے جب اہل حدیثوں کے بعد بھی یہی دلیلیں آ بچیں کہ ہماری برادری میں یہی ہوتا ہے یا ہماری برادری میں ایسا نہیں ہوتا, بتائیے پھر کفار مکہ نے کیا جرم کیا تھا, مشرکین مکہ نے کیا جرم کیا تھا جب ان سے پوچھا جاتا تھا, ان سے پوچھا جاتا تھا بتاؤ تم جو کچھ کرتے ہو ان کی دلیل کیا ہے, جواب یہی ہوتا تھا وجدنا آبانا کذلک یفعلون, ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہ ایسا کرتے تھے اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. یہی تو ہے خاندانی نمود و نمائش, یہی ہے, وہ بھی یہی دلیل دیا کرتے تھے, آج ہمارے پاس یہی دلیل آ بچی, اور پھر یہ دعویٰ کہ ہم اہل حق ہیں, حق والے ہیں, حق پر ہیں اور حق کی دعوت دینے والے ہیں. سوچو ایک ایسا شخص جو حق سے دور ہو, حق سے آری ہو, وہ کہے اس کی زبان سے اچھا لگتا, لیکن ایک موحد آدمی, ایک حق والا, وہ بھی ایسی کمکلی کی بات کرے اس کی زبان سے اچھا نہیں لگتا. دیکھیے جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا لوگوں سے, ارے یہ تو بتاؤ مہاد ہی تماثیر التی انتم دھا کے پھول, ارے یہ کیا شبیہ ہیں تم اٹھائے پھرتے ہو جن کے آگے اعتقاد کی شکل میں تم بیٹھتے ہو, جھکتے ہو, سجدے کرتے ہو, سب کچھ کرتے ہو, یہ کیا شبیہ ہیں, کیوں ایسا کرتے ہو؟ انہوں نے جب دلیل دی وجدنا آبانا, ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے پایا تھا, کذال کیا پالو, ایسا ہی کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے دو ٹوک الفاظ میں کہا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, ارے تم بھی گمراہ ہو, تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے, گویا یہ جواب تھا تمہارا پورا خاندان گمراہ ہے. اگر تمہارے پاس دلیل یہ ہے کہ تمہارے باپ دادا یہی کرتے تھے لہذا تم یہی کرتے ہو, فرمایا تم بھی گمراہ ہو, تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے, گویا یہ پورا گمراہوں کا خاندان ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا جواب تھا جسے قرآن نے نقل کیا, اور آج یہی جواب ہم دیں جو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کو دیا گیا تھا, اور وہ فتویٰ ہم پر لاگو نہ ہو کہ تم بھی گمراہ ہو, تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے, یہ کیسے ممکن؟ میرے بھائی سوچو, آج ہم پریشان اسی لیے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو جو بنیاد نہیں ہے بنیاد بنا لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا کہ زینب کا نکاح زید سے ہوگا, زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ غلام ہے, آزاد کردہ غلام, کوئی رشتہ نہیں, کوئی تعلق نہیں شادی سے پہلے, خاندانی الگ ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہے, یعنی پھوپھی ذات بہن ہے, قریش خاندان کی ہے, اعلی خاندان ہے, اور وہ ایک آزاد کردہ غلام ہے, زر خرید غلام اسے کہتے ہیں, اللہ کے رسول نے صرف اسے آزاد کیا, بس اتنی بات ہو. ذرا سا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول یہ رشتہ مجھے منظور نہیں ہے, حضرت زینب نے کہا, اور زہر کیا کیا, میرا حسب نسب, اس کا حسب نسب, وہ کس خاندان کا, میں کس خاندان کی, میں اتنا اونچے گھرانے کی, وہ آزاد کردہ غلام, اس سے آپ میرا رشتہ جوڑ رہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کر کے فرمایا ما کان المؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہ, فرمایا چاہے مسلمان مرد ہو چاہے مومن عورت ہو, جب اللہ اور اس کا رسول کسی امر کا فیصلہ کر دیں کہ تمہیں ایسا کرنا ہے, پھر ان کو کوئی اختیار نہیں کہ اس فیصلے کا انکار کرے, حالانکہ رشتے ناطے کا سب کو اختیار ہوتا ہے, سب کو اختیار ہوتا ہے, اور یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جس طرح دلہا سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں کی بیٹی فلاں تجھے منظور ہے, اسی طرح دلہن سے بھی پوچھا جائے یہ شرعی مسئلہ ہے. وہ اگر اسے اپنے عقد میں قبول کرے تو نکاح ہے, اور اگر انکار کر دے تو وہ نکاح نہیں ہے, چاہے سارا خاندان چاہتا ہو, سارا خاندان اس عقد کو چاہتا ہو. یہاں تو مشرقی تہذیب کا نام لے کر بچیوں سے پوچھنا گوارا نہیں کیا جاتا کہ جی ہماری روایت نہیں, ہماری روایت نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے لڑکے کا ذہن کچھ ہے, لڑکی کا ذہن کچھ اور ہے, دونوں کے مزاج مختلف ہیں, طبیعتیں مختلف ہیں, سب کچھ مختلف ہے, اور مہینہ دو مہینے بعد جھگڑے فساد, دولہا اپنے گھر اور دلہن اپنے گھر. پھر سال ہا سال گزر گئے, اب نہ وہ بساتا ہے نہ طلاق دیتا ہے. طلاق اس لیے نہیں دیتا کہ یہ کہیں دوسرا نکاح نہ کر لے, بساتا اس لیے نہیں ہے کہ مزاج نہیں ملتا. پریشانی اور روگ ساری زندگی کا. دیکھیے شریعت نے چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھی ہیں, بڑی باریکی سے سمجھایا ہے, اور ہر شریعت کی ہر بات میں محبت ہے, مٹھاس ہے, پیار ہے, جس سے الفت پیدا ہوتی. اور اگر اس سے پوچھا ہوتا, اس سے رائے لی ہوتی, اب وہ کہتی ہاں مجھے نہیں پسند, رشتہ نہیں ہوتا. اور اگر کہتی پسند ہے تو کم از کم اگر مزاج نہیں بھی ملتا تو اپنے اس دعوے کو نبھانے کے لیے وہ کوشش کرتی کہ کسی طرح اپنے آپ کو اس کی مزاج کے مطابق ڈالے. پھر تو یہی ہوتا ہے, ساری زندگی یہی کہتی رہے گی مجھے ماں باپ نے کہاں پسا دی, مجھے اما ابا نے کہاں پسا دی. میرے بھائی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شریعت نے حالانکہ اجازت دی ہے ہاں کی بھی نہ کی بھی, لیکن چونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا بیس, انکار کا بیس یہ نہیں تھا کہ اس کا مزاج مجھ سے مختلف ہے یا شکل کے اعتبار سے مجھے پسند نہیں, انکار کی وجہ وہ خاندان, حسب اور نسب, میں اتنے اونچے گھرانے کی وہ نیچے خاندان, اس وجہ کو رسول اللہ نے ختم کیا, توڑا اور نکاح کرایا, باقاعدہ ان کا نکاح ہو. تو یہ اونچ نیچ, یہ ذات پات کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ایک جنگ کے موقع پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے جنگ کا امیر بنا کے بھیجا, تمام صحابہ اعتراض کرنے والے, تمام صحابہ اعتراض کرنے والے ہیں کہ اللہ کے رسول اس کو امیر نہ بنا. گویا ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ امارات کے لائق نہیں ہے, یا اس وجہ سے کہ یہ غلام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, یہ اہل ہے. وہ اس جنگ میں جا کر غالباً غزوہ یرموک ہے, اس میں جا کر کے شہید ہو جاتے. اس کے بعد مسلسل کئی جنگ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صحابہ کرام کی محفل میں مختلف مقامات پر کبھی بیٹھے ہوتے, زید کا تذکرہ آتا, بے ساختہ زبان سے نکلتا, اللہ کی قسم ذات کو امیر بنانا حق تھا. یہ اللہ کے رسول نے جتایا کئی دفعہ شہادت کے بعد, کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ایسے تذکرہ ہوتا, آپ کی زبان سے اچانک یہ جملہ نکل پڑتا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں زید بن حارثہ کو جنگ پر امیر بنانا حق تھا, یعنی میں نے صحیح امیر بنا. تاکہ صحابہ کے دل میں اگر کوئی بات کہیں شیطان نے چھپا رکھی ہے تو وہ نکل جائے, وہ دھل جائے, وہ مٹ جائے کہ وہ غلام ہے اور اس سے اعلی اعلی نسل کے لوگ موجود ہیں, امیر ان کو ہونا چاہیے تھا. تو یعنی کہیں بھی شریعت نے ایک معمولی سی بھی گنجائش نہیں چھوڑی کہ آدمی کسی خاندان کو بنیاد بنا کر, معیار بنا کر اس پہ فخر کر سکے, کبھی نہیں. اور دیکھ لیں ہم کتنے ڈوبتے چلے جا رہے ہیں اسی کمزور سہاروں کی بنیاد پر, کمزور بنیادوں کی بنیاد پر ہماری عمارت دھستی چلی جا رہی ہے, دھستی چلی جا رہی ہے. ترقی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ارے بس سڑکیں بنوا لینا اور پلیں بنوا لینا اور نئے منصوبے پاس کر لینا ترقی اسی کو کہتے ہیں. صرف یہی ترقی, اگر یہ ترقی ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا تنزلی کس چیز کا نام, پھر تنزلی کیا ہو. یہ ساری چیزیں جو بیس ہم نے بنائی ہوئی ہیں یہی بڑا ظلم ہے, سب سے بڑا ظلم ہے. اور ہم ایسا بیج بو رہے ہیں, ایسا بیج بو رہے ہیں ہم اس شہر میں. سچی بات ہے کہ آنے والی نسلوں کا گلابی ہمارے سر ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اگر کوئی اچھا کام کر کے جاتا ہے قیامت تک جب تک وہ سلسلہ جاری رہتا ہے نسل در نسل, نسل در نسل, اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں جمع ہوتی رہتی ہیں. اور اگر وہ کوئی شخص بری روش چھوڑ کر جاتا ہے, نسل در نسل جب تک وہ چیز چلتی رہتی ہے اس کے اکاؤنٹ میں وہ برائی وہ گناہ لکھا جاتا ہے. دیکھیے دنیا میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر, اور دنیا میں سب سے پہلے جانے والا سب سے پہلے فوت ہونے والا آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا ہے جس کا نام حابیل ہے. اور قابیل نے سوری حابیل نے قابیل کو قتل کیا, پہلا جانے والا قابیل. اب وہ شخص آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے, دونوں بھائی. اور جب حابیل نے اس کو قتل کر دیا, حالانکہ وہ نیک ہے متقی ہے پرہیزگار ہے, اس دور میں جو قربانی کے قبولیت کا جو معیار تھا اس معیار پر بھی پورا اترا ہے, آسمان سے بجلی گری اس کی قربانی کو جلا گئی, اس کے نہیں جلایا, اس نے قتل کر دیا. اب بے وقوفوں کی طرح لاش کو اٹھا کے پھر رہا ہے, کیا کروں میں؟ اس لیے کہ وہ دنیا سے جانے والا پہلا انسان ہے, آج تک کوئی دفن ہوا نہیں ہے, یہ پہلا انسان ہے, اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے کوے کی مثال پیش کی, کوا اس کے سامنے آتا ہے, قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود ہے. زمین پہ بیٹھتا ہے, چونچ سے پنجے سے زمین کو کریدتا ہے, تھوڑا سا گڈھا بنایا کوے نے, اس کو دیکھتا ہے تو اس کی عقل میں فوراً بات آ جاتی ہے کہ مجھے اس طرح زمین میں گڑا کھودنا چاہیے اور اس کی لاش کو ڈالنا چاہیے. چنانچہ اللہ نے کوے کی مثال پیش کر کے اسے حسرت دلائی, اور قرآن کے الفاظ ہے, اس نے کہا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب, کہ اے بربادی افسوس مجھ پر, تعجب مجھ پر کہ میں اس کوے سے بھی کمزور ہوں. کوے کی ایک سمجھ میں بات آ رہی ہے اور میری سمجھ میں بات نہیں آئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس قتل کے بعد, وہ دنیا میں ہونے والا پہلا قتل تھا, فرماتے ہیں اس قتل کے بعد قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان تمام قتل کے اندر اس کا حصہ ہوگا جس نے پہلا قتل کیا. اب آپ اندازہ لگائیے دنیا میں جتنے قتل ہوں ان سب میں اس کا حصہ ہو, اس لیے کہ اس نے ایک گناہ کی بنا ڈالی. بدعت اسی لیے سب سے بڑا کبھی جرم ہے کبھی گناہ ہے کہ بدعت سے آپ ایک نئی چیز کا یعنی ابتدا کرتے ہیں آپ, اور ابتدا اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ جب یہ ابتدا ہو گئی اب جس تک یہ چیز پہنچے گی اس گناہ میں آپ کا حصہ شامل, اس لیے سنگین جرم ہے سنگین. فرعون کو دیکھ لے, اللہ نے کتنی بڑی سزا دی, کتنی بڑی, لیکن اس کے دل میں کیا تھی دیکھ لیجئے. جب بادشاہ تھا تب بھی مورخین لکھتے ہیں کہ 99,000 بچہ بنی اسرائیلیوں کا قتل کروایا, خود قبطی خاندان کا ہے اور بنی اسرائیل کے بچے ذبح کروا. اب یہ کس چیز کا, حالانکہ بچے تو قبطیوں کے بھی تھے ان کو نہیں مارتا, بنی اسرائیلیوں کے بچے یہ نہ بہ جائیں اور وہ بھی نہیں نہ اولاد, یہ ایسے ہماری نوکری میں ایسے ہماری خدمت میں لگے رہے, ہمارے نوکر بن کے رہیں, سب کچھ کریں. ان کے بچوں کی لاشیں ماں باپ کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریائے نیل میں ڈلوائی. اللہ نے بھی کہا کہ کوئی بات نہیں, میرا بھی نام رب ہے, میں رب ہوں, اگر اسی دریائے نیل میں نہ میں نے تجھے غوطے دیے تو پھر میں رب نہیں ہوں, اسی دریائے نیل میں تمہیں غوطے دوں. اور اللہ نے دیے غوطے, وہ کس خاندان کا تھا, مصری تھا قبطی تھا, کیا تھا کیا نہیں تھا, وہ سارا تحفظ دھڑے کا دھڑا رہ گیا. وہی ایک ہوتا آیا دوسری ڈبکی آئی, دیکھیے اللہ نے بنی اسرائیل کو پار کیا اسی دریا سے, اسی دریا سے وہ گزر رہے ہیں, ڈبکی پہ ڈبکی ڈبکی پہ ڈبکی. اب وہ اندر جاتا ہے, جیسے باہر نکلتا ہے آنکھیں اتنی موٹی تھی سرخ ہو گئی, باہر نکلنے کو ہے, اندر پانی جا رہا ہے, موت سامنے نظر آ رہی ہے, سب کچھ. اب تو یقین آ گیا, آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین, اے اللہ اب میں ایمان لاتا, اب میں ایمان لایا اس رب کے ساتھ جس رب کے ساتھ بنی اسرائیل ایمان لائی, میں اب اسی اصلی رب پر ایمان لاتا. حالانکہ اس سے پہلے اس کا دعویٰ یہ تھا انا ربکم الاعلی, अरे तुम्हारे कोई रब तो होंगे लेकिन मैं सबसे बड़ा रब हूं, मैं सबसे बड़ा रब हूं तुम्हारा। लेकिन देख लो अल्लाह ने उसकी सारी रुबूबियत के सारे तारे निकाल दिए, दो तीन डुबकी
बाहर निकाल दी दरिया की मद्दो जजर के जरिए या किसी भी जराये से, हम तेरे जिस्म को बाहर निकालेंगे, निजात देंगे इसको। लितकून लिमन खल्फक आया, और उसमें इल्लत ये है ताकि लोग ये ना समझ बैठे कि पहले जमीन पर हुक्मरानी करता था, अब शायद दरियाओं में हुक्मरानी करने चला गया। जैसे लोग हजरत खिजर के बारे में नजरिया रखते, वो दरियाओं का बादशाह, पता नहीं कौन लोगों को ऐसे मसले बता जाता, वो दरियाओं का बादशाह जी दरियाओं में रहता है, और कोई भी बेचारा मुश्किल में फंस जाए वो आ जाता है वहां पर, उसकी मुश्किल आसान कर जाता है वगैरह वगैरह। हालांकि सब मुश्किलें अल्लाह आसान करता है, कोई मुश्किल में कहीं फंसे अल्लाह आसान करता है। दरियाओं का बादशाह भी वही अकेला है, खुश्की का बादशाह भी वही अकेला है, आसमानों का बादशाह भी वही अकेला है, जन्नत और दौलत का बादशाह भी वही अकेला है। कोई बादशाह उसने किसी को नहीं, वो अकेला बादशाह। ये सब बातिल नजरियात, इनकी इस्लाह जरूरी। तो अल्लाह ताला ने इल्लत बताकर फरमाया हमने तुम्हें निजात देंगे, निजात देनी है, निजात देंगे हम तुम्हें, दरिया में नहीं रखेंगे। लितकून लिमन खल्फक आया, ताकि तेरी पड़ी हुई मुर्दा लाश को लोग आकर के देखें और कहें कि नहीं यार ये रब नहीं हो सकता, अगर रब होता तो मरता नहीं, इस तरह बेयार और मददगार न पड़ा होता। वइन्ना कसीरन मिनन नास अन आयातिना लगाफिलून, फरमाया हम तो अपनी कुदरत की निशानियां दिखाते रहते हैं लेकिन लोगों की अक्सरियत ऐसी है जो इससे ना बलद रहती है, ना वाकिफ रहती है, नाश ना रहती है, गाफिल रहती है, इन निशानियों से इबरत नहीं पकड़ते। कारून को देखिए, जुल्म और बर्बरियत की इंतहा, हत्ता के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के किरदार पर रंगुशबरदारी, एक भरी महफिल में एक औरत को पढ़ा सिखरा कर लाया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम के किरदार पर तू कीचड़ उछाल, इनके किरदार को मजरूह कर और अपने से इसका ताल्लुक जाहिर कर। अल्लाह ने ऐसी सजा दी, गूंगी हो, बंद हो गई जुबान, बंद है, और जब जुबान खुली तो उसने कहा कि असल मंसूबा जो है वो ये था, मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल पाक। अल्लाह ताला ने क्या सजा दी कारून को, वही जुल्म पर बरियत का नतीजा, कभी भी जुल्म का नतीजा अमन की शक्ल में कभी नहीं निकलता, कभी नहीं निकलता। याद रख लीजिए कुरान के अल्फाज हैं, फकसफना भी वह बेदार ही लर्द, फरमाया हमने कारून को भी और उसके सारे के सारे हसीन और जमील जन्नत जैसे महल को भी हमने जमीन में धंसा दिया, फकसफना भी वह बेदार ही लर्द, हमने उसको भी धंसा दिया, उसके घर को भी धंसा दिया, मकान समेत धंसता चला गया जमीन के अंदर, जमीन के अंदर। ये किसका नतीजा है? जुल्म और बर्बरियत का, ताबूतियत का ये नतीजा है, हक का इंकार, हक से टकराव, बातिल का साथ या खुद बातिल की रवैश पर चल निकलना, आदल इंसाफ को छोड़ देना। अल्लाह के रसूल ने कहा था, अल्लाह के रसूल ने कहा था जब हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी जनाब में आकर के अर्ज की कि अल्लाह के रसूल ये औरत बड़े ऊंचे शरीफ खानदान की है, बेशक चोरी के जुर्म में पकड़ी गई है, ठीक है, लेकिन आप कोई पैसे पूसे लेकर के इसको इसके कत यद वाली सजा को जो है वो किसी और सजा में तब्दील कर दे, जुर्माना लगा दे, कोई ऐसी कफारे की सूरत बता दे, लेकिन हाथ ना काटे। अल्लाह के रसूल को बड़ा गुस्सा, एक इस बात पर भी कि जैद तू सिफारिश करता है, ये बात यानी तुझे नहीं जचती, फिर ये तक कह दिया, इंसाफ देखो इंसाफ, आसल्लाह ने ये तक कह दिया, फरमाया लो अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत, अरे मेरे खानदान से भी कोई ऊंचा खानदान है, اللہ کے رسول نے صحابہ کو دیکھو کس طرح سمجھا کہ فرمایا بتاؤ میرے خاندان سے بھی کچھ زیادہ شرافت والا خاندان ہے، میرا خاندان پورے عرب میں شرافت میں مثال ہے، بیت اللہ کی چابیاں رہی ہیں تو میرے خاندان کے پاس، بیت اللہ کے متولی رہے ہیں تو میرے خاندان والے شرافت میں مشہور ہیں، میرے خاندان والے، میرے خاندان سے اونچا خاندان کس کا ہے، لیکن میرے خاندان میں میری بیٹی، میرے خاندان کی نہیں، میرے خاندان میں میری بیٹی، لو ان فاطمہ بنت محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، سارقت لقطا تو زیادہ تھا، اگر وہ چوری کا ارتکاب کرتی، چوری کی مرتکب ہوتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، یہ ہے انسان۔ پھر آپ نے ان کو سمجھایا، دیکھو فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہوئی کہ جب کوئی چھوٹا جرم کرتا، کم حیثیت بندہ جرم کرتا، بغیر سوچ والا آدمی جرم کرتا، غریب آدمی جرم کرتا، نیچے خاندان کا ان میں کوئی جرم کرتا، اس کو سزا دی جاتی، اور اگر کوئی اونچے گھرانے کا، اونچے خاندان کا، اپروچ والا، سورس والا، سوسائٹی والا، وہ اگر اس جرم کا ارتکاب کرتا تو اسے واپس کر دیا جاتا۔ فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہو برباد۔ آج ایمانداری سے بتائیے، ہماری عدالتوں میں آج ایسا نہیں ہوتا، جس چیز کو اللہ کے رسول نے تباہ و بربادی کی، تباہی اور بربادی کی علامت قرار دیا ہے، ہماری عدالتوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ پاکستان کی ایک معروف خاتون، جس دن اس نے اختیارات کے منصب کو سنبھالا، سنبھالتے ہی اس نے پہلا اعلان یہ کیا تھا، عام معافی ہے تمام مجرموں کو، چوروں کو، ڈاکوں کو، لٹیروں کو، سب کو عام معافی، اور اس کا نتیجہ ہے جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ کس کو معلوم؟ سب کو معلوم۔ ارے سانپ بھی کبھی ہاتھ پھیرنے کے قابل ہوتا ہے، سانپ کبھی اس لائق ہوتا ہے کہ آپ اسے دودھ پلائیں اور سر پہ ہاتھ پھیرے، اس کو تو جب بھی موقع ملے گا وہ ڈسے گا، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم عام معافی کا اعلان کرتے ہیں اس منصب کے حصول کی خوشی میں، یہ کیسی معافی؟ ہاں معاف کرو ان لوگوں کو کرو جو سمجھتے ہو بے قصور ہے، جن کا جرم ثابت نہیں ہوتا وہ عمر بھر جیلوں میں گزار دیتے ہیں، اور جو اصل مجرم آخر قیدی ہوتے ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں، وہ چھوٹ جاتے ہیں، وہ رہا ہو جاتے ہیں۔ ہم خود اپنے آپ کو تباہی کے گڑھے پر لیے کھڑے ہیں، ہم خود تباہی کے گڑھے پر کھڑے ہیں، اور بچنے کی جو صورتیں ہیں وہ صورتیں ہمیں منظور نہیں ہیں، ایک صورت بھی اس کی ہمیں منظور نہیں، ایک شکل بھی۔ ہمارا پورے کا پورا آدھا تباہ و برباد ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک، مشین کا ایک ایک کل پرزہ اپنی جگہ سے ہل چکا ہے، پھر نظام کیسے صحیح ہے؟ ایک آدمی اگر بیچ میں صحیح ہو بھی جائے، مثال کے طور پر اگر بیچ میں کوئی افسر فرض یا ڈی سی آپ کے علاقے میں، ڈی سی بڑا شریف آ گیا ہے، اب وہ تو بیچارہ ڈپٹی کمشنر ہے، اب وہ راشی بھی نہیں ہے، سب کچھ ہے، اب اس سے نیچے جو ہیں اسسٹنٹ کمشنر ہے یا اور اس کے نیچے ہے، اے سی ہے یا پھر پولیس کا محکمہ ہے، اب اس سے اوپر جو ہے کمشنر ہے یا دیگر محکمہ ہے، وہ پورے کے پورے راشی ہیں، اب وہ تو ڈی سی سے کہیں گے علاقے کا بھتہ تم سے پہلا ڈی سی بھی دیتا تھا، مجھے بھی تو بھی دے، اب وہ کہے گا پہلا دیتا تھا تو پہلا لیتا بھی ہوگا، میں تو لیتا نہیں ہوں، بھی تو لیتا ہے یا نہیں لیتا وہ ہمارا مسئلہ نہیں، ہمیں تو دے، اور اگر نہیں دیتا تو ٹرانسفر، آج یہاں کل وہاں پر سوہاں۔ اب وہ بیچ کا اگر ایک آدمی صحیح ہو بھی جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے اکیلا، اس کی نیچے کی مشین پوری تباہ و برباد ہے، اوپر کی مشین پوری تباہ و برباد ہے، پورا نظام بدلنے کی ضرورت ہے، پورا نظام، سارے کے سارے کل پرزے اس میں ملوث ہو چکے ہیں، اس فسادات میں کوئی شخص فساد کو ختم کرنے کے لیے مخلص نہیں، ہر شخص کو، ہر برادری کو، ہر خاندان کو اپنے مفادات عزیز ہیں، اور مفادات کے آگے ہم گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہیں، اور ہم سب مفادات کے پجاری ہیں، وہ کہیں سے حاصل ہو جائے، کہیں سے حاصل ہو جائے، دیکھ لو باپ مفتی محمود ساری زندگی بھٹو کی مخالفت کرتا رہا. لیکن بیٹے کو دیکھ لو. میرا مقصد کہنا کہ یہ پوری مشین غلط ہے, پوری کی پوری مشین نہیں. کیا ہے, مفادات عزیز ہو چکے ہیں. ہر شخص کو اس کا فائدہ سوچتا ہے کہ حکومت ان کی. یہ ضعیف العمر سیاست دان کو دیکھ لو, نصر اللہ خان ساری زندگی حزب اختلاف میں رہا, ساری زندگی. جب سے ملک بنا ہے تب سے کبھی اقتدار میں نہیں آیا. لوگوں نے بڑی کوشش کی, ایوب نے کوشش کی, یایا نے کوشش کی, بھٹو نے کوشش کی, جنیدو نے کوشش کی, ضیا نے کوشش کی, لیکن دیکھ لو عورت کے جال میں پھنس گیا. اب بڑھاپے میں آ کر کے اس کے جال میں پھنس گیا. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پوری مشینری کا اس وقت پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ سارا غلط ہے. ہماری بنیاد جب تک صحیح نہیں ہو جاتی, سوچ کا زاویہ صحیح نہیں ہو جاتا, تب تک ہم یہ امن کبھی بھی قائم نہیں کر سکتے. ایک مذاکرات کا سال بھر مذاکرات کرتے رہے, کبھی بھی نتیجہ نہیں نکلنے کا, نہیں نکلنے کا. کب نتیجہ نکلے گا؟ جب اخلاص ہوگا. اخلاص کب آئے گا؟ جب مجھ میں میں نکل جائے گی کہ میں یہ ہوں. جب تک میں ہے امن کبھی نہیں آ سکتا. میں تو تکبر کی نشانی. اللہ کے رسول کو لفظ میں سے اتنی نفرت تھی, کبھی کوئی دروازہ کھٹکھٹانے والا آ کے دروازہ کھٹکاتا, آپ پوچھتے من تکل باب, کس نے دروازہ کھٹکایا؟ کوئی کہہ دیتا آنا یا رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول میں ہوں. آپ کو بڑا غصہ آتا کہ میں کیا چیز ہوتی. تو کہتا میں ہوں, جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اندر یار دوست ہوتا, ہم سمجھتے ہیں وہ تو ہماری آواز پہچانتا ہے, وہ تو آواز سن کے پہچان جائے گا. اس لیے ہم نام بتانے کی بجائے ہم یہ کہہ دیتے ہیں میں ہوں یار, یار میں ہوں. تو اللہ کے رسول کو کہتا تو آپ کو بڑا غصہ آتا. فرماتے ہیں میں نہیں, نام لیا کرو, میں ابو بکر ہوں, عمر ہوں, عثمان ہوں, وغیرہ وغیرہ. یہ نہ کہو کہ میں ہوں. میں غرور ہے, میں تکبر ہے. قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. اے انسان, اپنے صد و خال کو دنیا میں معاشرے کے آگے اکڑا کر مت رکھ. ولا تمشي في الارض مرحا, زمین پر بھی اکڑ کر مت چل. یہی وہ زمین ہے جس کی پشت پر آج تو سینہ تان کے چلتا ہے, کل تو اس کی پیٹ میں سارے غرور کے ساتھ دفن ہوگا. لا تمشی فی الارض مرحا, اس کی پشت پر اکڑ کر مت چلا کر. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, بے شک اللہ تبارک و تعالی فخر کرنے والے کو, شیخی کھورے کو پسند نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی ڈینگے, اس طرح کے غرور, اس طرح کے تکبر, اس طرح کی باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. اللہ کو جو چیزیں پسند ہیں وہ وہی وہی چیزیں ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں ہمیں دیں اور ہمیں پیش کی. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدث بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید انہ تعالی جواد قدیم کریم ملک بر رؤوف الرحیم.